السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: الدعاء هو العبادة. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، الوالد لولده، والد کی دعا اپنے بچوں کے لیے، والصائم اور روزے دار، والمسافر اور مسافر کی دعا. صحیح الجامع میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان دعا کا مہینہ. ماہ رمضان کی چند خصوصیات اور فضیلتیں پچھلے خطبوں میں بیان کر چکا تھا، اور اسی موضوع کے تعلق سے، اسی سلسلے میں آج کے اس خطبے کا موضوع بھی ہے کہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے، اور یہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے دعا کے تعلق سے جو سب سے عظیم آیت ہے، اللہ تعالی نے اس آیت کو رمضان اور روزے کے آیات کے درمیان میں بیان فرمایا ہے. دعا کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں، لیکن جس آیت کا آج میں ذکر کروں گا اس کی نوعیت کچھ اور ہے، اور یہ حکمت رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی کہ اللہ تعالی نے ایسے الفاظ جو دعا کے متعلق ہیں رمضان اور روزے کی آیات کے بالکل درمیان میں بیان فرما دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا تعلق دعا سے بہت گہرا ہے. اور دعا کے تعلق سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کا معنی کیا ہے، دعا کی کتنی قسمیں ہیں، دعا کے آداب کیا ہیں، ہمارا تعلق دعا کے ساتھ کیسا ہے، دعا عبادت ہے یا عادت ہے، دعا دل سے مانگی جاتی ہے یا زبان سے مانگی جاتی ہے، ہمارا کیا حال ہے دعا کے ساتھ، دعا اور وسیلہ، وسیلے کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اور آخر میں دعا کی قبولیت، آج ہم دعا تو کرنے والے ہیں اور ساری امت مل کے دعا کرتی ہے، لیکن قبولیت نظر نہیں آتی، بہت کم، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہی دعا تھی جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے اس دعا کے اہتمام کیا اور دعا کے آداب بھی سمجھے، اور دعا کرتے وقت دعا کا حق ادا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا بھی قبول فرماتا تھا. آج ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن امت کا حال آپ سب دیکھتے ہیں، ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں، دوسری سر پہ آ جاتی ہے، دوسرے کے بعد تیسری، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. وجہ دعا میں نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور دعا بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے, لیکن مسئلہ ہمارے اندر ہے. کہیں نہ کہیں بھی تو کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے, اور وہ خرابی کیا ہے, ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دعا کا معنی عام لفظوں میں ہر عبادت کا نام ہے. دعا کے دو مفہوم ہیں, ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص. عام معنی میں ہر عبادت دعا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا نام ہے. اور دوسری قسم ہے یا دوسرا معنی ہے دعا کا جو خاص ہے, وہ ہے کوئی کمزور یا چھوٹا کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرے. جب مخلوق یا ضعیف کمزور مسکین مخلوق اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر اپنے رب سے کچھ مانگتی ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے. یا کوئی چھوٹا جب کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے. اور شریعت کے مفہوم میں دعا وہ عبادت ہے جو ایک شخص اپنے رب سے یا اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے کوئی چیز طلب کرتا ہے. تو دعا کے دو بڑے مفہوم ہیں. ہم ان دونوں میں سے ایک مفہوم جانتے ہیں, دوسرے والا ہم صرف مانگنا جانتے ہیں. ہم یہ نہیں جانتے کہ دعا ہی عبادت ہے. اور دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, قربانی ہے, جتنی بھی عبادات ہیں, اگر غور کریں اس میں اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے. اور اللہ کا یہ ذکر ہی عبادت ہے. اور سب سے افضل دعا کون سی ہے اور سب سے بدترین دعا کون سی ہے, یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. افضل دعا, سب سے بہترین دعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمد للہ. سب سے بہترین دعا ہے دو لفظ, الحمد للہ. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ الحمد للہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. جی ہاں, یہ دعا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمد للہ. اور یہ حکمت رب العزت سبحانہ وتعالی کی کہ قرآن مجید کی ابتدا ہی ان دو لفظوں سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ دعاء العبادت ہے. اہدنا الصراط المستقیم دعاء طلب ہے. تو دعا کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے دعاء العبادت, اللہ تعالیٰ کا ہر ذکر ہر عبادت دعا ہی ہے, اور دوسری ہے دعاء الطلب, المسئلہ, جس میں سوال کرنا ہوتا ہے. اور سورہ فاتحہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں. افضل الدعاء اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ میں ہے. الحمد للہ, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو تعریفوں کے لائق ہے. کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اسماء حسنہ اور صفات الکمال سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, حق ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو تھوڑے سے الفاظ ہمیں بیان کیے گئے ہیں, ان الفاظوں سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ہم عبادت ہی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں تھوڑے سے اللہ کا ذکر کر لیا, دعا کر لی, کوئی بڑا تیر مار لیا, یہ بڑا کام کر لیا, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور بزرگ لوگ بن گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا, ذکر کا کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا معروف دعا, اللہم ما عبدناک حق عبادتک ما شکرناک حق شکرک. اللہ تعالیٰ کا عبادت جیسا کہ حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کا شکر جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے ہم نہیں کر سکتے. کہا وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جو خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, جبار السماوات والارض, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. كهم رب ذو الجلال سبحانه وتعالى وكهم مسكين حقير وضعيف انسان الله تعالى حقهم ادا نہیں کر سکتے. سب سے بہترین دعا ہے الحمد للہ, اور مانگنے والا دعا العبادہ میں, اور مانگنے والا جو ہے یاد رکھیں جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ضرور کریں, اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت یہ ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم, جس دعا میں یہ دعا موجود نہ ہو, یا جو شخص ہر دعا کرتا ہے اور یہ اصل بنیاد بھول جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اس کی دعا میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ لیں, مال مانگ لیں, اولاد مانگ لیں, شہرت مانگ لیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے جو کچھ آپ نے مانگا ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں جب تک کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد اہدنا الصراط المستقیم نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے, پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کیوں نازل فرمایا ہے, اسی دعا کے لیے فرمایا ہے, اسی دعا کی قبولیت. اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین, ہدایت کی دعا کرتے ہو یہ کتاب ہے, لا ریب فیہ, کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ہدایت اس کے لیے ہے, ہدن للمتقین, جو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز طلب کرتا ہے اور متقی بننے کی دعا نہیں کرتا تو اس راہ مستقیم پر چل نہیں سکتا. تو ہدایت کی دعا ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن بالکل محدود اور تنگ ہوتے ہیں, اور ہماری دعائیں اس لیے صرف زبان کی حد تک ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں, عادت تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ایک عادت ہے, عادت کے طور پہ مانگ لیتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں جو ہے وہ زبان کی حد تک ہوتی ہے, دل سے نہیں ہوتی. عبادت کی تین بنیادیں ہیں, تین ارکان ہیں, محبت ہے, امید ہے, اور ڈر ہے. جس دعا میں یہ تین چیزیں نہ ہوں وہ دعا دل سے نہیں ہوتی, یاد رکھیں, کیونکہ یہ تینوں اعمال دل کے ہیں. محبت انسان دل سے کرتا ہے, زبان سے نہیں کرتا. امید دل سے ہوتی ہے, زبان کا عمل نہیں ہے. اور ڈر بھی دل کا عمل ہے, زبان کا عمل نہیں ہے. تو یاد رکھیں, دعا کے آداب میں بیان کروں گا انشاءاللہ بھی, لیکن یہ چیز بنیادی چیز اچھی طرح یاد رکھیں، دعا یہاں دل سے نکلنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ فقراء جو فقیر مسکین لوگ ہیں وہ جنت میں سب سے زیادہ ہیں اور سب سے پہلے جائیں گے، اغنیاء سے امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فقیر اور مسکین کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہو. پانی نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے. کھانے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. بجلی نہیں ہے، بجلی کے بل کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، ہر آن میں ہر لمحے میں وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر سبب شرعی پہ عمل کرتا ہے. وہ جانتے میرا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں کے ساتھ، میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا. مسکینوں کے ساتھ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مسکین ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب سے مانگنا سیکھ چکے ہیں اس دنیا میں. وہ ہمیشہ اپنے رب سے ہی مانگا کرتے ہیں. دعا العبادت میں ان جیسا کوئی نہیں اور دعا قلب میں بھی ان جیسا کوئی نہیں. دعا کے آداب سیکھ چکے ہیں، اور دعا کے آداب سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی. چند چیزیں ہیں اگر ہم یہ جان لیں تو کافی ہے، اور ان میں سے بنیادی چیز یہ دل ہے. دل سے دعا مانگ کر دیکھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ یاد رکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سب سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے، اور اس کی زیادہ اس سے زیادہ کوئی اور انعام اور احسان بھی ہوتا ہے. آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا دو ہے، دیکھ لیں آپ، لیکن بشرط کہ سب سے پہلے جب بھی مصیبت ہو، جب بھی تکلیف ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی پکار. میں کو ایک دو مثال دیتا ہوں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے پیاروں کو، جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. اور سب سے بہترین دعا کرنے والے اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں جو ہیں دل کو ہلا دیتی ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی، فوراً جب غلطی ہوئی تو ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا، اور دیکھیں اکثر رب کا لفظ دعا میں استعمال ہوتا ہے. ربنا کیوں؟ یا اللہ بھی ہے، اللہم بھی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زبان پر اکثر جو رب کا لفظ، اب جانتے ہیں رب کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرے تدبیر تو ہی کرتا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، عزت اور ذلت کا صرف تو ہی مالک ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں پریشان ہوں، میں ضعیف ہوں، میں مصیبت میں ہوں، اور تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو دور فرما. یہ دو لفظوں کا معنی ہے، اے میرے رب یا اے ہمارے رب. ربنا، اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنانا، اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنانا، میں وسیلہ پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں. ربنا انا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تعالی ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے ہم پر رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم جس کے اگر مغفرت نہ کرے اور جس پر اپنی رحمت نازل نہ فرمائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام پورے بشر کا باپ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی. لنکونن من الخاسرین، سبحان اللہ. تو انبیاء کی دعا، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا اور پھر اس دنیا میں بھی بھیج دیا، علم سے بھی نوازا اور ان کی زندگی میں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 50 بیٹے دیکھے، جن کے آخری ہے شیث علیہ السلام کے اولاد میں سے، وہ بھی نبی تھی. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا دیتا ہے. ذکر علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں دیا، بیٹا بھی دیا ہے اور ساتھ فرمائے وہ اصلحنا لہ زوجہ، اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا، ٹھیک کر دیا، ان کو بھی تکلیف تھی کوئی. یہ دعا تو نہیں مانگی تھی، لیکن وہ کریم ہے، جب آپ تھوڑا مانگتے تو زیادہ دیتا ہے. تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یا ربی، یہ جو الفاظ ہیں قبولیت کے قریب دعا کو لے جاتے ہیں. دعا اور وسیلہ، یاد رکھیں وسیلہ کا معنی ہے کہ کسی کے ذریعے سے کسی کے قریب ہونے کو کہتے ہیں، اور اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، تین ذاتیں ہوتی ہیں. ایک وہ ذات جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، دوسری وہ ذات جو قریب ہونا چاہتی ہے، تیسری وہ ذات جو دونوں کو قریب کر دیتی ہے. وسیلہ ذریعہ کا نام ہے. اور وسیلہ دوسرے کو سفارش کو بھی کہتے ہیں. وسیلہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرعی وسیلہ جو شریعت کے مطابق ہے، جس کی دلیل ہمیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ملتی ہے. اور شرعی وسیلہ جو ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا، ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم، اللہ کے نام ہے حی قیوم، اور صفت برحمتک استغیث، تیری رحمت سے میں استغاثہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے. دوسرے طریقہ صحیح وسیلہ کا جو ہے وہ ہے عمل صالح کو وسیلہ بنانا. جو اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں، ان اعمال صالحہ، ان اچھے اعمال کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی جمعے کی، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز کے صدقے یا اس نماز کے بدلے یا اس نماز کے اجر سے میری فلاں مصیبت دور فرما دے. نماز عمل صالح ہے، روزہ عمل صالح ہے، قیام عمل صالح ہے، قراءة القرآن عمل صالح ہے، صدقات اور خیرات اعمال صالحہ ہیں، ان اعمال صالحہ کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے، کسی بھی زندہ حاضر بزرگ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں. کہ آپ کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے یا میری فلاں پریشانی دور کر دے، اور یہ شخص آپ کے سامنے زندہ ہے، حاضر ہے اور دعا بھی کر سکتا ہے، عقل میں بھی ہے، مکلف ہے، اور وہ آپ نے دعا کرتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے کو جائز فرمائے، یعنی شرعاً یہ وسیلہ جائز ہے. اور اس کی دلیل معروف حدیث ہے، تین لوگ جو سفر پہ جا رہے تھے اور شدید بارش ہوئی، طوفان آیا اور غار میں پناہ لی، اور پھر غار کا جو راستہ ہے وہ بند ہو گیا ایک چٹان کی وجہ سے، تو تینوں نے اپنے اعمال صالحہ کو بطور دعا، بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی. اور کسی بھی زندہ انسان کو سے دعا کرانا، صحابہ کرام آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے ادعو اللہ ان یشفینی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، تو یہ شرعی وسیلہ ہے. جو دوسرے قسم وسیلہ کی وہ ہے غیر شرعی، جو ممنوع وسیلہ ہے، جو جائز نہیں ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک ہے اور دوسرا بدعت ہے. شرک کی وسیلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا، اور غیر اللہ میں سب شامل ہے، چاہے درند ہو یا پرند ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا اس میں فرشتہ ہو، اولیاء ہو، انبیاء ہو، سب اس میں شامل ہیں. جب کوئی شخص کہتا ہے اے غوث میری مدد فرما، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا ہے، تو حقیقتاً یہ شرک ہے. اسے لفظ وسیلہ کا دیا گیا ہے. ان سے جب پوچھتے ہیں تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غوث کچھ دے نہیں سکتا، وہ خود مخلوق ہے، لیکن ہم اسے وسیلہ بناتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وسیلہ ہے؟ وسیلہ میں تین چیزیں ہیں، یہاں پر صرف دو ہیں، ایک مانگنے والا ہے اور ایک وہ جسے مانگی جا رہی، تیسرا کہاں ہے؟ وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو درمیان میں، آپ اس کے وسیلے سے آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر تو آپ براہ راست غوث کو پکار رہے ہیں، یہ تو دعا ہے، یہ تو وسیلہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے عربی مفہوم کو اور شریعت کے قوانین سب کو توڑ دیا ہے. تو کہتے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے، یہ شرک ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے. نبی کو پکارنا، ولی کو پکارنا، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی ذات کو پکارنا. اور جو بدعت ہے، یہ ایسا کسی چیز کو وسیلہ بنائے جس کی دلیل نہ ہو، بغیر دلیل کے کسی چیز کو وسیلہ بنانا. جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما، یا فلاں ولی کے صدقے میری دعا قبول فرما. تو نبی کے صدقے اور ولی کے صدقے جب یہ کوئی شخص دعا مانگتا ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ارے کیسے ممکن ہے، ہم تو شروع سے نبی کے وسیلے سے اور اولیاء کے وسیلے سے، نبی کے صدقے سے اور اولیاء کے صدقے سے دعا کرتے آئے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ غلط اس لیے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ وسلم زندہ تھے، تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یہ طریقہ ٹھیک ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، تو کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور ذات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا کسی اور ذات کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس صحابہ کرام کا عمل میں ہمیں یہ ہمیشہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا ہے. اگر نبی کے صدقے جائز ہوتا، تو میرا ایمان ہے صحابہ کرام اجمعین سب سے پہلے یہ عمل کرتے، اور آج ہمارے پاس بھی اس کی کوئی سند موجود ہوتی، کوئی دلیل ہمارے پاس بھی موجود ہوتی. صحیح بخاری میں معروف و مشہور قصہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا. سیدنا عمر نے دیکھے مدینہ کا شہر ہے، مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کر صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلاتے ہیں اور اسے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. اسے عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے اور بارش آتی تھی. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کرواتے ہیں. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، سب صحابہ نے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. اگر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے ایک بزرگ کو گھر سے آنے کی کیوں تکلیف دی؟ گھر سے کیوں بلایا گیا؟ مسجد نبوی کیوں جمع ہوئی؟ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی جگہ میں بیٹھے کہہ دیتے یا رسول اللہ بارش عطا فرما، لیکن نہیں، ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھیں جب بھی پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں ہر مصیبت میں. اور یہ بھی نہیں کہا سید عمر یا دیگر صحابہ نے کہ اللہ نبی کے صدقے بارش دے دے، قریب بیٹھے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قریب سے سنتے دور سے نہیں سنتے، یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب جاتے ہیں اور ان سے کچھ طلب کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے. اس لیے بعض روایات میں، ان کے بعض قصے کہانیوں میں آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ تھا، بھوکا اور پیاسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھا، مراقبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دو روٹیاں دیتے ہیں، ایک روٹی کھا لیتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے دوسری روٹی ہاتھ میں ہوتی ہے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، دوسروں کو تم لوگ یہ کہتے ہو کوئی غیر لوگ کو پکارنا شرک ہے، وہ عمل تو خود کر رہے ہو، کہتے ہیں تم لوگوں نے سمجھا نہیں، دور سے مردے نہیں سنتے لیکن قریب سے مردے سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے اور زندوں کو پکارنا آپ لوگ بھی کہتے ہیں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں ہے، برزخی زندگی میں زندہ ہے. وہ کہتے ہیں برزخی تو پھر دوسرے بھی وہی ہیں، جو انسان مرتے سب برزخ زندگی میں، تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے، برزخ زندگی وہ زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت سے الگ بالکل درمیان کی زندگی ہے. اس زندگی میں کیا ہے، لوگ کیسے رہتے ہیں، اللہ اعلم، علم غیب سے اس کا تعلق ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کی برزخ زندگی سب سے بہترین ہے، ان کے بعد میں پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، بعد میں ہیں، لیکن سب سے بہترین زندگی، نعمت والی، احسان والی، کرم والی، سب سے بہترین زندگی برزخ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے، کیسے، اللہ اعلم، ہم کیا جانے. اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسی ہے وہ. یہیں سے ان کو مغالطہ ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ولی بھی جنت میں ہے، نبی بھی جنت میں، تو دونوں برابر ہوئے. کس نے کہا برابر ہوئے؟ شہید کی ایک اور طرح کی برزخ زندگی ہے، میرا ایمان ہے انبیاء کی ان سے زیادہ بہتر زندگی ہے. کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نیک اور صالح شخص مر جاتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. اب قبر جنت کا باغ، برزخ زندگی ہے. اور جب کافر بدکار انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، یہ برزخ زندگی ہے، یہ بھی برزخ زندگی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور جنت کے میوے کھاتے رہتے ہیں، سبز پرندے کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں. اب وہ بھی برزخ زندگی، یہاں پہ قبر کا ذکر ہے، جنت کا باغ ہے، دوسری روایت میں ذکر ہے شہداء کے کہ وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ انبیاء کی زندگی اس سے بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ اولیاء سے بھی، شہداء سے بھی، صدیقین سے بھی عظیم ہیں، ان کا کوئی مثیل نہیں، کوئی مثال نہیں ان کی مخلوق میں سے، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلی ہیں، سب سے عظیم ہیں. تو یہ مغالطہ ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا وفات کے بعد چاہے قریب سے یا دور سے ہو, یاد رکھیں شرک ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ان کی کتابوں میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ زندگی میں زندہ ہیں, ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, جو کہتے ہیں دنیاوی زندگی ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی سی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی برزخی زندگی. تو برزخی کیوں نہیں کہتے بھائی, یہ اختلاف ہے کیوں؟ اس لیے ان کو خود پتہ نہیں چل رہا. ایک روایت بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں دنیاوی زندگی میں زندہ ہے. احیاء, زندہ تو وہ ہے لیکن وہ زندگی کو برزخی ہے. اب کوئی بھی یہ ثابت کرنا چاہے کہ برزخی نہیں دنیاوی زندگی ہے, تو پھر سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا جاتا ہے اگر دنیاوی زندگی ہے تو پھر زمین کے نیچے کیوں ہے؟ دعائیں کے معنی جیسے ہم زندہ ہیں وہ بھی ویسے لیکن زمین کے نیچے زندہ ہے. تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اپنے سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین لوگ جو اللہ کے پیارے نبی ہیں, اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے زندہ کیا ہوا ہے. آج ضرورت ہے, امت کا حال تو دیکھیں, فرقے بٹ گئے ہیں, افراتفری کا عالم ہے, ذلت کی شدت ہے. تو زمین کے نیچے انبیاء کیا کر رہے ہیں, زمین کے اوپر کیوں نہیں؟ سبحان اللہ, اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو میرا ایمان ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر ہوتے نیچے نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے دے ہمیشہ کی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میتون و انہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی وفات پا جائیں گے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے, اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے, یہ بھی مر جائیں گے. تو ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے. تو نبی کے صدقے سے دعا مانگنا جو ہے یہ بدعت ہے, لیکن شرک نہیں ہے. شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے, اے اللہ پکار اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے. بدعت اس لیے ہے کیونکہ اس سے کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو, یا جبریل کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو, یا کسی اور نبی کے صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی کے صدقے سے, یا کسی دوسرے صحابی نے ابو بکر صدیق کے صدقے سے اللہ سے دعا مانگی ہو. نہیں, ہمیں کوئی نہیں ملتی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور دین کی بنیاد ہے ثبوت, دلیل. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن مجید اور صحیح حدیث صحابہ اکرم سمجھ کے مطابق, یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. تو یہ وسیلے کی قسمیں ہیں, دعا اور وسیلہ. دعا کے چند آداب میں بیان کر دوں. دعا کے آداب ہیں, اگر ہم یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پہلے نمبر پہ کہ دعا مانگتے وقت اپنے دل سے دعا مانگنی چاہیے, غفلت سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ تعالیٰ سے دعا اس حالت میں کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا, یقین کے ساتھ. اور یقین جو ہے دل کا عمل ہے, زبان کا نہیں ہے. یقین دل سے کیا جاتا ہے, زبان سے نہیں کیا جاتا. واعلموا ان اللہ یستجیب دعاء, واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل له. اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے نکلی ہو. ایک تو دعا دل سے کرنی ہے یقین کے ساتھ, اور غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں اور یقین بھی ہوتا ہے, لیکن کبھی گھڑی دیکھی جا رہی ہے, کبھی موبائل کو دیکھا جا رہا ہے, کبھی کسی کی طرف دیکھا جا رہا ہے, کبھی کسی سے بات ہو رہی ہے. یہ دعا دل سے نہیں ہے, یہ دل غفلت میں ہے. تو یقین کے ساتھ دل کو بھی مضبوط کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دعا ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے, خاص طور پہ اچھے حالات میں, صرف مصیبت میں نہیں. یہ ادب ہے دعا کا, یہ اللہ تعالیٰ سے یہ ادب ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اچھے حالات میں ہمیں یاد نہیں ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سره ان يستجيب الله له في الشدائد والكرب فيكفي من الدعاء في الرخاء, جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا شدت میں اور کرب اور مصیبت میں قبول فرمائے تو اسے کثرت سے اچھے حالات میں دعا کرنا چاہیے, کثرت سے. دیکھ لفظ دیکھیں فلیکفر من الدعاء فی الرخاء, رخاء اچھے حال کا نام ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, مال بھی ہے, اولاد بھی ہے, جاب بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے. اگر آپ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ تب آپ کی دعا قبول فرماتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر آن میں اپنے رب کے ساتھ ہے, اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے, ورنہ مصیبت کیوں تو سب دوڑتے اللہ تعالیٰ کی طرف نا. پورا قصہ معروف ہے, مشہور ہے, ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ مشرک تھے اور اشتہاری مشرک تھے, مشرک بھی تھے اشتہاری بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لکھوا دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے, یعنی بڑے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اسلام کے, دین کے. اور ایک لسٹ لکھتی کہ یہ لوگ جو ہیں اب ان کو قتل کرنا ہے فتح مکہ میں. ان میں سے ایک نام عکرمہ بن ابی جہل کا بھی تھا, عکرمہ کا نام اس میں تھا. تو جب فتح مکہ ہوا مکہ چھوڑ کر بھاگے حبشہ کی طرف, اب کشتی میں سوار بیٹھے ہیں, طوفان آیا تو ڈر گئے بیبی ڈوب جائیں گے, تو کسی نے حبل کو پکارا غیر اللہ کو, جیسے کوئی مشرک تھے سارے جان بچا کے نکل رہے ہیں مکہ سے دوڑ رہے ہیں. تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا اس کشتی آگ بوٹ میں, اس بزرگ نے کہا خبردار خاموش, یہ تم کیا کہہ رہے ہو, صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو کسی اور کو نہ پکارو, یہاں پر اس مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے, وہ جو بت وہ خشکی میں کام آتے ہیں, یہاں پہ مصیبتوں میں کام نہیں آتے. وہ سید عکرمہ فرماتے میں نے سوچا میری زندگی ابھی جو گزری ہے ساری اسی لا الہ الا اللہ پر تو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, یہی تو میں جھگڑتا رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ عقیدہ ہے مشرکوں کا, ہمارا بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مصیبت میں نجات دیتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں, اور جن کو ہم بچپن سے پکارتے آ رہے ہیں وہ مصیبت میں کام تو نہیں آتے, وہ اچھے حالات میں کام آ جاتے ہیں, تو ان کو پکارنے کا فائدہ ہی کیا ہے. اب وہ اپنے دل میں دیکھیں غور و فکر کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں طوفان لگا ہوا ہے لوگ مصیبت میں, اب اس شخص کی فکر کہیں اور چلی گئی ہے, اور وہیں اپنے دل سے ہی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا, اے اللہ تعالیٰ اگر آج میں بچ جاؤں, میری جان اگر آج بچ گئی اور ہم بچ گئے اس مصیبت سے, اللہ تعالیٰ میں عہد کرتا ہوں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا, توبہ کر لوں گا. سبحان اللہ, دیکھیے اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے. یہاں پر انہوں نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے, دیکھیں ابھی مشرک ہے کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ ابھی پڑھنے والا ہے لیکن ابھی اللہ سے وعدہ کر چکا ہے. مکہ شہر میں کیا ہو رہا ہے, اس کی بیوی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتی ہے کہ میرے خاوند کو معاف کر دو, سفارش لے کے جاتی ہے. چنانچہ وہیں ان کے پیچھے خاوند واپس آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے, وہ طوفان بھی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے, واپس آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا تو مشرک بھی کرتے تھے, آج ہم صرف اللہ تعالیٰ کو مصیبتوں کے وقت یاد کرتے ہیں, اچھے حالات میں یاد کیوں نہیں کرتے. اچھے حالات میں آپ یاد کریں گے تو مصیبت وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی. بعض دعا مانگتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں قبول ہوئی, اللہ تعالیٰ سنتے نہیں کیا کریں, آپ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ سنیں گے کیا, عجب سی بات ہے. ایک فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، پھر مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے. سبحان اللہ، کبھی دیکھا ہے آپ نے ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے مانگتا ہے، آپ نہیں دیتے، دوسری دفعہ آتا ہے نہیں دیتے، تیسری دفعہ نہیں دیتے، کیا وہ کہہ سکتا ہے یار اسے دیکھو تو دیتے ہیں، اس کے پاس جاؤ ہی نہیں، لوگ بار بار جاتے ہیں. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اگر دعا قبول نہیں کرتا یہ بھی حکمت ہے، تو جلد بازی دعا میں نہیں کرنی، یاد رکھیں. چوتھے نمبر پہ دعا کرتے وقت حد سے گزرنا جائز نہیں ہے، الاعتداء فی الدعاء. اس کی چند صورتیں ہیں حد سے گزرنے کی. نمبر ایک، ایسی دعا جس میں شرکیہ کلمات ہوں، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اور یہ اس عمل جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جیسے ہمارے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ نبی کو پکارنا یا ولی کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ بدترین طریقہ ہے دعا کا. دوسرے نمبر پہ دعا حد سے گزرنے کی جو دوسری صورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز طلب کرنا جو غیر معقول ہو، وہ غیر ممکن ہو، یا کوئی حرام چیز ہو، یا نعوذ باللہ مجھے شرابی بنا دے، مجھے فلاں کر دے، عجیب سی بات ہے. یہ اعتداء فی الدعاء، یا مجھے علم غیب عطا فرما. کیوں بھی آپ کو علم غیب کیوں عطا فرمائے؟ علم غیب تو غیب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنا حق تمہیں دے دے، عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کو دیکھا عجب بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، کہتے ہم حمزات کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، حمزات قبضے میں آ جائے گا تو پھر کامیابی کامیابی ہے. اور یہ شیطانی طریقے، شیطانی راستے اختیار کرتے ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک کمرے میں چلے جائیں، خالی کمرہ ہو، اس میں بالکل لائٹیں بند کر دیں، کپڑے سارے اتار دیں، الٹے ہو جائیں اور ایک موم بتی جلا لیں، الٹا موم بتی کو دیکھتے رہیں. عجب سی بات ہے. اب یہ کون، یہ شخص کیا بننا چاہتے تھے؟ اس طریقے سے حمزاد ملے گا اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ کے ولی ایسے بنتے ہیں؟ الٹے سیدھے ہو کے وہ بھی ننگے اندھیرے کمرے میں، بھی اندھیروں میں شیطان ہی رہتے ہیں، تاریکی میں کیا ملے گا آپ کو؟ رحمان کے فرشتے ملیں گے آپ کو؟ عجب سی بات لوگ کرتے ہیں. حمزاد کیا ہے؟ تم کسی اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو؟ یہ سب شیطان ہی شیطان ہے، اور یہ جنوں کا عمل ہے سارا، شیطان کو قبضے میں لینا. یہ کون سا آپ اللہ کے ولی بننے جا رہے ہیں؟ اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، سر پہ بڑی پگڑی ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، لوگوں کو جادو دے رہے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں، اور اپنے شیطان کو خود ان کے قبضے میں، ان کو تابے میں، شیطانوں کے وہ شیطانوں کے تابے میں بھی اپنا کام چلا رہے ہیں، اپنا دین کے نام پر، بزرگی کے نام پر اس دین کو توڑا جا رہا ہے، شرک کو عام کیا جا رہا ہے، بدعات کو عام، خرافات کو عام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ حساب سب نے دینا ہے، یاد رکھیں، جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا، جادو سکھانے والا، جادو سیکھنے والا، جادوگر، سارے کے سارے کافر ہیں، جادو کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں سے بعض ایسے لوگ آئیں گے جو وضو میں، طہارت میں اور دعا میں زیادتی کریں گے، حد سے گزر جائیں گے. ہمارے طہارت کا طریقہ دیکھیں، وضو کیسے کرتے ہیں، کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں وضو میں، غسل میں، اور تیمم کتنے لوگ جانتے ہیں؟ تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ اب جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ نہیں سچ بات ہے. کتنے لوگ جو جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ, بڑی اچھی بات ہے. کیسے کرتے ہیں؟ کر کے دکھائیں. تیمم کیسے کرتے ہیں؟ بھی بیٹھ کے کر کے دکھائیں. آپ دکھا دیں, کوئی مشکل نہیں. آپ دکھا دیں. ہاں کر کے دکھائیں نا, ایسے ہاتھ مٹی پہ مارا, پھر یوں کرتے ہیں. پہلے نہیں کرے نا, اب یہ پھر. ہاں پہلے دایاں پہلے بایاں, سیدھا الٹے پہ الٹا سیدھے پہ, یہ بھی غلطی ہوتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے دل سے نیت, یہ اکثر بھول جاتے ہیں ہم لوگ. کوئی عمل بغیر نیت کی نہیں ہوتا. نیت کہ میں مٹی میں کیوں ہاتھ مار رہا ہوں, یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں. دل سے نیت, زبان سے بسم اللہ, ہاتھ زمین پہ مارا. اور سنت ایک روایت میں, اگر آپ اس کو اسے پھونک مارنا چاہیں یہ بھی سنت ہے, جائز نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد چہرے پہ ایک مرتبہ پھیر دینا یہ, پھر بائیں ہاتھ دائیں کی الٹا کر کے ہتھیلی پہ ایسے پھیرنا, اور دائیں کو بائیں پہ ایسے پھیرنا. یہ تیمم ہے. مشکل ہے یہ؟ یوں, اور یہ ہاتھ یوں پھیرا, یہ ہاتھ یوں پھیرا. لیکن پہلی دو چیزیں بھولنی نہیں چاہیے. سب سے پہلے جب بھی آپ تیمم کریں, طہارت کریں, دل سے نیت ہونی چاہیے کہ آپ طہارت کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیت, نیت نہیں تو طہارت ہی نہیں. کتنی غلطی ہوتی ہے. وضو کون کرے گا ادھر؟ کوئی مشکل نہیں, ایک شخص آ جائے. میں بندھا ہوا ان چیزوں سے. آ جائے بیٹا, آپ آ جائے. کون آئے گا؟ کھڑے ہو جائیں. آ جاؤ شاہ جی, یہ ہمارا بچہ جو ہے ماشاء اللہ, یہ ہمیں دکھائے گا. شاباش, ادھر اس طرف منہ کر کے وضو کرو. شاباش, کھڑے ہو جاؤ. کیسے کرتے ہیں؟ نہیں پہلے کیا کرتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا بارک اللہ فیک. سب سے پہلے نیت, دل میں نیت کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں. دل سے, زبان سے نہیں کہیں, نیت دل کا عمل ہے. پھر بارک اللہ فیک, پھر بسم اللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ کیسے دھوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پورا دھوئیں جیسے ہاتھ دھوتے ہیں, اور انگلیاں بھی ایسے. ٹھیک ہے نا؟ شاباش. ہاں ٹھیک ہے, انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, پھر اچھا ماشاء اللہ تبارک اللہ. بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پانی لیں ہتھیلی میں, اور ایک ہتھیلی سے منہ میں بھی ڈالنا, ناک میں بھی ڈالنا ہے. سنت طریقہ یہ ہے, لیکن مشکل ہے. اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. ایک ہی ہتھیلی پہ آپ پانی ڈالیں, وہی پانی آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, پھر اس کو باہر نکال دیں. لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. بچپن سے عادت ہے کہ ایک دفعہ پانی منہ کے لینا ہے پھر ناک کے لیے. ٹھیک ہے, آپ تین مرتبہ جو پہلے کلی کر لیں اگر نہیں کر سکتے اس طریقے سے, اور اپنی انگلی بھی منہ میں ڈالیں, یہ بھی سنت ہے دونوں طرف. ٹھیک ہے, پھر پانی باہر نکالیں, پھر ناک میں پانی ڈالیں, پھر انہیں نکالیں. ٹھیک ہے, اچھا ناک میں پانی کیسے؟ جیسے ناک اسے پانی ٹچ کرنا چاہیے, کہاں تک پانی جانا چاہیے؟ اندر تک, جو نرم ہڈی ہے نا یہاں تک پانی جانا چاہیے. ٹھیک, پھر اچھا کیسے دھونا ہے؟ پورا منہ پہ ہاتھ پھیر کے دکھاؤ. شاباش, شاباش, بارہ کلر. یہ دیکھیں نا, یہ ٹوپی اتار کے, یہ جو چہرے کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں نا, یہاں سے لے کے یہ جو تھوڑی ہے نا یہاں تک, یہ اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک, یہ چہرے کی حدود ہے. تو اس حد کے اندر پانی کو لگنا ضروری ہے. پورا آپ چہرہ دھو لیں گے, تین مرتبہ دھوئیں گے. شاباش, پھر اچھا ایک چیز, داڑھی والے جو ہیں, داڑھی کا خلال کرنا. بعض لوگ یوں خلال کرتے ہیں, یہ نہیں جو صحیح طریقہ ہے. نہیں یہ بھی نہیں صحیح طریقہ, پانی ہتھیلی میں ڈالیں. نہیں یہ بھی نہیں. بارہ کلر, دیکھیے داڑھی بھی نہیں پتا کہ ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے. ہتھیلی میں پانی لیں, اور یہ جو ہتھیلی سے پانی ڈالیں, یہ طریقہ ہے سنت. یوں کر لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو بہتر طریقہ ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, ہتھیلی میں پانی ڈال کے داڑھی کے بیچ میں. پتہ کیا, جب ہم چہرہ دھوتے ہیں داڑھی والے, یہاں پر پانی لگ گیا, یہ اس دونوں جگہوں پہ, لیکن یہاں پر پانی نہیں لگتا. یہ ایک جگہ خشک رہ جاتی ہے بازوں کا. جو وہ پانی اونٹ اس کو پورا ٹچ کر دیتے, داڑھی کو اس میں ڈبو دیتے ہیں, تو پورا جو ہے حلال ہو جاتا ہے تقریباً. نہیں نہیں پورا تو منہ دھو لیا نا, تم پورا منہ دھو لیا پھر آپ یوں نیچے سے ٹچ کر دیتے ہیں تو چہرہ پورا دھل جاتا ہے اس طریقے سے. یہ اس کو ضروری نہیں کہ آپ پانی لیں اس کے اس طریقے سے یہاں سے یہاں سے, نہیں یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بات نہیں, خشک رہی ہو کوئی بات نہیں, لیکن آپ مسنون طریقہ یہ ہے. ٹھیک, پھر بیٹا اوپر کر کے دکھاؤ نا, کیا بس کہاں تک, یہاں تک یا یہاں تک یا یہاں تک. اچھا شاباش, یہ جو کوہنی ہے نا اس کو دھونا ہے اور اوپر تک لے کے آئے یہاں تک. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ صرف کوہنی دھوتے ہیں, کوہنی کے اوپر والا حصہ خشک ہوتا ہے, ان کا وضو نہیں ہے. اعتدال طہور, ٹھیک ہے, پوری کوہنی دھونی چاہیے یہاں تک. یہاں تک بعض لوگ دھوتے ہیں غلط ہے, کندھے تک اوپر نہ لے جائیں, آپ یہاں تک دھو لیں بس, اور آسینی بھی آپ کو پرد نہیں جاتی, یہاں تک دھوئیں گے آپ, یہ ٹھیک ہے. تین مرتبہ دھو لیے, کہاں سے دھوئیں گے بیٹا ہاتھ, یہاں سے دھوئیں گے یہاں سے دھوئیں گے. ماشاء اللہ, پہلے دیکھیں ہاتھ ہم دھو چکے تھے پہلے, اب ہم نے ہاتھ جو ہے بازو جب دھونا ہے تو پھر انگلیوں سے لے کے ہتھیلی سے لے کے پورے بازو کوہنے سمیت دھونا ہے. کوہنے تک کا مطلب ہے کوہنیوں سمیت, بعض لوگ کوہنی نہیں دھوتے. اچھا پھر بیٹا, پانی لیں گے ہاتھ میں, منہ میں پھر دھو گے, منہ تو دھو لیا. ہاں بارک اللہ فی, پانی لیا اسے گرا دیا, پانی ہاتھ میں لگا اسے گرا دیا. اب ہم سر کا مسح کرنے جا رہے ہیں, کیسے کرتے ہیں سر کا مسح؟ بارک اللہ فی, ماشاء اللہ, دیکھیں پھر سے کر کے دکھائے. ہاتھ پانی ڈالا, پانی گرا دیا, یہ سر پہ پورا ہاتھ رکھا اسے, پیچھے کی طرف لے گئے پورا, ٹھیک ہے, گردن تک, پھر واپس لے کے آئے, پھر یہ جو انگشتی شہادت ہے یہ انگلی دونوں ہاتھوں کی کان کے اندر ڈال لیں, وہ جو انگوٹھا ہے کان کے پیچھے, یوں اس طرف پھیرا کریں, ان کو دیکھیں شاباش, اس طریقے سے اوپر صرف پھیرنا ہے, اس طریقے سے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, پھر گردن مسا کرتے, شاباش بارک اللہ. دیکھیں گردن کا مسا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے, بعض لوگ جب سر کا مسا کرتے تو دوبارہ ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر گردن کا مسا بھی کرتے ہیں, یہ گردن کا مسا جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے, غلط ہے. اگر پہلے ہم کرتے تھے تو غلطی, اب ہم جان رہے ہیں تو آج کے بعد نہ کریں. دیکھیں یہ عبادت ہے, طہارت بھی عبادت ہے, وضو بھی عبادت ہے. پھر بیٹا, پھر دونوں پاؤں دھونے, کہاں تک دھوئیں گے, اوپر کریں, ٹخنوں سمیت, ہاں ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک, کیسے دھوئیں گے ذرا دکھائیں. بارک اللہ فیک, اور انگلے جو ہیں انگلے کے بیچ میں جو ہے خلال کرنا سنت ہے, کہ یہ کوئی بھی انگلی جیسی بھی آسانی ہو اسے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے بیچ میں پانی جانا چاہیے, اور ایڑیوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اس وضو میں دو چیزیں ضروری میں بتا دوں, ایک بیٹھ جائے شاید بارک اللہ فیک, آخر میں ایک چیز ادھر آ جاؤ جاؤ میرے پاس, ایک چیز رہے گی آخر میں, کیا کریں گے آخر میں, کیا کہیں گے, وضو کر لیا, دونوں پاؤں دھو لیے, دعا پڑھیں گے نا, ہاں کون سی دعا پڑھیں گے, اشہد اللہ بارک اللہ فی, بارک جزاک اللہ. نہیں جب تین دفعہ دھو جائے کافی ہے, بس تین دفعہ دھو لیا دوبارہ پانی لینا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعتداء فی الوضوء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا, میرے امت میں ایسا وقت آئے گا جب زیادتی کریں گے دو چیزوں میں, دعا میں بھی اور طہور میں بھی, وضو میں بھی غسل میں بھی تیمم میں بھی, اور یعنی یہ طہارت ہے تین چیزوں سے, اور دعا میں بھی. بہرحال تو جو عام غلطی ہوتی ہے وضو میں, نمبر ایک داڑھی والے جو ہوتے ہیں وہ داڑھی کے یہ بال اور کان کے بیچ کے یہ حصہ رہ جاتا ہے بعض اوقات, یہ داڑھی کے بال ہے نا اور یہ کان کے یہ حصہ جو ہے اس کو دھونا ضروری ہے, بعض لوگوں یہ خشک رہ جاتا ہے. اور دوسرے جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں, خاص اوقات ماشاءاللہ جو ہماری طرح تھوڑے سے موٹے بھاری ہوں تو اپنے پاؤں مشکل سے بےچارے دھو سکتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھوڑا احتیاط سے, تھوڑی دیر لگ جائے کوئی حرج نہیں, عبادت ہے وضو عبادت ہے, بہترین طریقے سے کرنی ہے, تو ایڑیاں خشک نہ رہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا ایڑیاں خشک تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للعقاب من النار, ویل ہے شدید وعید ہے عذاب ہے ان ایڑیوں کی جو خشک ہیں, آگ کی ویل ہے ان لوگوں کے جن کی ایڑیاں خشک ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, اس کی تھوڑے سی ایڑیاں خشک تھیں. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ نماز پڑھ لو, یعنی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لو. تو یہ جو چیز اس پہ ذرا اہتمام کرنا ہے. وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے. ہاتھ دھوئے تو فلاں دعا ہے, منہ دھوئے تو فلاں دعا ہے, سر مسح کریں تو فلاں دعا ہے, پاؤں دھونا نہیں, اس کی کوئی ثابت نہیں ہے. کیا چیز؟ موزے پر مسح کرنا. بارک اللہ فیک, یاد دلایا آپ نے. موزے پر مسح کرنا جو ہے جائز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسافر کے لیے ایک دن اور ایک مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. لیکن یاد رکھیں موزے پر مسح کرنا جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے, شرط ہے کہ پہلے آپ نے موزے طہارت پر پہنے ہوں, یعنی پھر آپ نے استنجا کر لیا, وضو کر لیا, پھر موزے پہن لیے. وضو کی حالت اس نے موزے پہنے ہیں, اب وہ اگر مقیم ہے 24 گھنٹے, وہ جب وضو کرے گا 24 گھنٹوں میں مقیم ہے, تو وہ جب پاؤں دھونے کے وقت پہ اگر پاؤں دھوئے گا تو مسح کر لے گا. اور مسح کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ, دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اس طریقے سے, اوپر سے, صرف نیچے سے نہیں, سائڈوں سے نہیں, صرف اوپر سے. تو اگر کر کے دکھائے, بالکل آسان ہے. ٹھیک, اس طریقے سے بالکل ٹھیک. دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اور بائیں ہاتھ بائیں پاؤں پہ, صرف اوپر سے آپ نے مسح کرنا ہے. یہ تب اگر حدث اصغر ہو, یعنی پیشاب کیا ہے, پخانہ کیا ہے, یا ہوا خارج ہوئی ہو. اگر حدث اکبر ہو جاتا ہے پھر غسل لازم ہو جاتا ہے, پھر تو موزے اتارنے چاہیے. دیکھیں افضل یہ ہے, سنت یہ ہے, جیسے کہ آپ کا پاؤں ہو ویسے رہنے دو. یعنی جرابے ہیں طہارت پر پہنی ہیں, اتارے نہیں, مسا کرنے, سنت ہے, مستحب ہے, یاد رکھیں. الا یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ اب اس میں گندگی لگ چکی ہے, پیشاب کا کوئی قطرہ لگا ہے, ٹوائلٹ میں آپ جاتے ہیں, جیسے کہ آج کل کے ٹوائلٹ ہیں, بعض اوقات قطرے لگ جاتے ہیں, اگر آپ کو یقین ہے قطرہ لگا ہے پھر اتار دیں, پھر جائز نہیں ہے. موزوں کو جرابوں کو پاک ہونا چاہیے, ٹھیک, مسح کرنے کے لیے. اور اگر آپ کے پاؤں بغیر جرابوں کے ہیں تو جرابے پہن کے مسح نہ کریں کہ میں نے سنت عمل کرنا ہے, پہلے جاؤں وضو کر لوں پھر جراب پہن لوں پھر اس پر مسح کروں, نہیں, یہ تکلف ہے, یہ درست نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ کا پاؤں ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے جراب پہنی ہے, طہارت پر پہنی ہے, اور اس پہ کوئی گندگی نہیں لگی, پاک ہے, تو مسح کرنا افضل ہے اس صورت میں. اور اگر ناپاکی لگی ہے تو اتارنا فرض ہے. اور اگر جراب نہیں پہنی ہوئی تو پھر جراب دوبارہ پہن کر پھر مسح کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. میرا خیال یہ طہارت کا درس شروع ہو گیا, چل اچھی بات ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کافی عرصے سے کہ پریکٹیکل ہم بعض ساتھوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پریکٹیکل جو باتیں ہوتی طرح ہم مزید دیکھیں گے تو سمجھیں گے, اچھا ہے. تو انشاءاللہ کوشش اگلے جمعے میں بھی چند مسائل جو اس طریقے سے عملاً دکھائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ سوال ہے کہ اگر جراب پہن لی ہے, مسا بھی کر لیا ہے, پھر اسے اتار دیا ہے, کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, وضو نہیں ٹوٹتا, آپ وضو برقرار ہے. اس میں اختلاف علماء کا, لیکن جو صحیح قول یہ ہے کہ اگر جراب کو آپ نے اتار دیا ہے تو آپ وضو درست ہے, وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. نہیں, پورا نہیں, بازو تک اوپر نہیں ہے, بازو تک نہیں ہے, تیمم صرف ہتھیلی کی حد تک ہے بس. ہاتھ پہلے کون سا دھوتے ہیں؟ دائیں دھوتے ہیں نا, تو بائیں دائیں پہ پھیریں گے, ایسے نا, پھر بائیں دائیں پہ پھیریں گے. غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ ہاتھ پہلے دائیں دھوتے تو پہلے دائیں بائیں پہ پھیر دیتے ہیں, پھر اگر غلطی سے ہو گئے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے. اعتدال کی دعا کی بات کر رہا تھا میں کہ حد سے گزر جاتے ہیں, ان کی ایک صورت, اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں, جیسے کہ آج کل رمضان ہے, رمضان کے مہینے میں بعض لوگ بہت لمبی دعا کر لیتے ہیں, یہ خلاف سنت ہے, سچ بات ہے. اور بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ فلان مسجد میں فلان امام ہے کمر توڑ دیتا ہے. ارے کمر توڑنا کوئی اچھی بات ہے اللہ کے بندے؟ یار اتنی لمبی دعا کرواتا ہے مزہ آ جاتا ہے. اب اور کمر ٹوٹنے میں مزہ آتا ہے لوگوں کو؟ عجب سی بات ہے اللہ کے بندے. بعض ایسے لوگ ہیں آدھا گھنٹہ تراویح پڑھنی ہے اور 20 منٹ دعا میں, یہ انصاف ہے؟ کہتے ہیں حرم میں بھی لمبی دعا کرتے ہیں حرم, پھر ایک تو 20 رکعت پڑھتے ہیں پھر لمبی پڑھتے ہیں, 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے نماز پڑھتے رہتے ہیں آپ, تو 20 منٹ میں آدھے گھنٹے نماز ختم کر کے 20 منٹ نماز کے بعد آپ 20 منٹ دعا مانگتے ہیں, یہ احتجاج دعا میں سے. اور پھر ایسے الفاظ کہ ان کے ٹینک تباہ ہو جائیں, ان کے جہاز گر جائیں, ان کے خون رگوں میں رک جائیں, ان کے پتہ نہیں زمین پاؤں تلے نکل جائے, یہ احتجاج دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے. دشمن آپ سے زمانے میں بھی زندہ تھے, آپ سے دشمن تھے لیکن کیسے دعا کرتے تھے, چند الفاظ تھے ایک دو جملوں میں. آج عجب سی بات ہے جو امام ایسی دعا نہ کرے اس کی خیر ہی نہیں. اور دعا قنوت جو ہے یاد یہ واجب نہیں ہے, اس لیے میں گزارش کرتا ہوں بعض امام جو ہے بعض وقت نہ پڑھے پورے رمضان میں, یعنی ایک دن دو دن چھوڑے تک پتہ چلے کہ یہ فرض نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ ضروری ہے فرض, اس کے بغیر وتر ہوتے نہیں ہیں اور بغیر قنوت کے بغیر دعا کے نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہی سے سمجھنا ضروری ہے, یہ اعتداء فی الدعاء میں سے. اور اعتداء فی الدعاء میں سے زیادتی دعا میں بد دعا کرنا کسی کو بغیر وجہ کے, یاد رکھیں یہ بدترین دعا میں سے یہ بد دعا ہے کہ ایک شخص حقدار نہیں ہے اور اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت جاتی آسمان کی, پہلے سے جاتی اس شخص کی طرف جس کی طرف بھیجی گئی, حقدار نہیں ہے جاتی آسمان کی طرف, دروازے بند آسمان کے, پھر واپس اسی شخص کے اوپر نازل ہوتی ہے. اور لعنت کا معنی ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا, کہ فلان شخص تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے, دور ہو جائے. اور عجب بات یہ کہ بعض مائیں اپنے بچوں پر بد دعا کرتے ہیں, وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اور وہ والدین بھی ظلم کرتے ہیں جو اپنے بچوں پر لعنت کی بد دعا کرتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے ہر بات پہ لعنت ہے, یہ زیادتی ہے دعا میں. یاد رکھیے کسی کو آپ نے گالی دی, کسی کو بد دعا کی اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے, وہ تمہارے سر پہ آئے گی واپس. اس لیے پہلے سوچ لیں جو آپ جس کی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں, اگر آپ کو نہیں پتا تو نہ کریں. دعا کی قبولیت آداب میں سے, دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی آداب میں سے ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے کریم ہے, اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو واپس خالی بھیج دے. تو جو ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھانا بھی دعا کے آداب میں سے ہے. دعا کے آداب میں سے درود پڑھنا, کہ اب دعا کے بعد جو درود پڑھیں, ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے دعا مانگی فوراً, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جلدی کی دعا میں, جلد بازی کی ہے, اس کو چاہیے تھا کہ اللہ پہ حمد و ثنا کرتے پھر درود بھیجتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر دعا کرتے. اور دعا کے آداب میں سے کہ دعا استجابت کی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں, ان میں سے اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے السماء الدنیا, دنیا کے آسمان پر, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا, کوئی ہے پکارنے والا, کوئی ہے مدد طلب کرنے والا, تو میں اس کی مغفرت کروں, اس کی دعا قبول کروں. دعا کی قبولیت کے تعلق سے یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہے مسافر ہے. اب دیکھیں ذرا دعا کی قبولیت کے آداب دیکھیں اس روایت میں, لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ مسافر ہے, اشعث اغبر, بکھرے اس کے بال ہیں, اور چہرے پر گرد و غبار ہے. یطیل السفر, لمبا سفر کر, چھوٹا سفر بھی نہیں, یطیل السفر, لمبا سفر کیا ہے. اور وہ یقول یا ربی, اپنے رب کو پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بھی بنایا ہے اس نے, وسیلہ بھی ٹھیک ہے, اور اپنے رب کو پکارتا ہے. اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا لباس جسم پہ حرام کا ہے, اس کے جسم حرام سے بھرا ہوا ہے. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, کہاں اس شخص کی دعا قبول ہوگی؟ حرام کمائی, حرام مال دعا کی قبولیت میں سب سے بڑا, سب سے بڑی دیوار ہے, سب سے بڑی مصیبت ہے. کہ حرام کمائی کا تعلق دعا کی قبولیت سے بھی ہے. آج ہم کماتے تو ہیں, کبھی سوچے حرام ہے حلال ہے, ہمیں ضرورت نہیں پڑی, عجب سی بات ہے. یاد رکھیں, حلال کمائی دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب ہے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, صرف حرام کمائی نہیں ہے, حرام کمائی تو عام سی ہو گئی نا. آج عجیب سا لوٹ مار کا عالم لگا ہوا ہے, بس میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے, جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو, سود سے ہے, کسی کو لوٹنا ہے, کسی کو دھوکہ دینا ہے, کسی کے مال ہضم کرنا ہے ناجائز طریقے سے, کسی کو ادھار واپس نہیں کرنا, کوئی بھی طریقہ ہو, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. وغذی بالحرام, جو کھا رہے ہیں حلال ہے حرام ہے کہاں سے آ رہے, کوئی پرواہ نہیں. اور جو اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے, جس میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے, کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے کتنی ہیں اور اولیاء کو پکارنے والے کتنے ہیں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ کو پکارو, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, تم بھی اسے پکارو. اور میں قصے پہ بات ختم کرتا ہوں. پہلے میں نے بیان کیا تھا, حرم میں, مکہ میں حرم میں ایک شخص بزرگ بیٹھا ہوا تھا اور بڑی مصیبت میں تھا, شاید کوئی مصیبت ہوگی اس کو. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا, کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا. تو ایک شیخ کہتے ہیں, جس نے یہ قصہ بیان کیا ہے, کہتے میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, میری اچانک نظر اس بزرگ پر پڑی اور مجھے بڑا تعجب ہوا, اور یہ اتنی بیچارہ پریشان ہے کہ بڑا گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. تو میں اس کی طرف دیکھتا رہا, میرے توجہ اس کی طرف ہو گئی. میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں سے گزرا سامنے سے, اس کی طرف دیکھا, جیب سے کچھ نکالا, اس بزرگ کو دیا, وہ شخص چلا گیا. اس بزرگ نے اس چیز کو دیکھا جو اس شخص نے دی, مسکرایا, آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے پھر رونا شروع کر دیا. کہتے اٹھ کے اس شخص کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بابا جی خیریت تو ہے, اب پریشان ہے؟ کہتے نہیں, اب میری پریشانی دور ہو گئی. کہتے جی مجھے بتائے تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ کہتے جو معاملہ تھا میرے رب نے ٹال دیا, میرا معاملہ حل ہو گیا. کہتے مجھے بتائے تو صحیح, مجھے سکھائیں میں اپنے رب سے کیسے مانوں. اب یہ شیخ صاحب ہیں, کہتے میں اس عام انسان بزرگ سے دعا کا طریقہ سیکھنا چاہتا تھا, مجھے سکھائے, مجھے بتائے کہ میں کیسے مانوں. کہتے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 2000 کسی کا ادھار دینا ہے اور آج اس کی آخری ڈیٹ ہے, اگر آج اسے نہیں دیا تو میرے خیر نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں, مکہ میں رہتا ہوں, حرم میں جاؤں گا تو کسی سے مانگوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب اللہ کے گھر میں, مجھے شرم آ گئی کہ اللہ کے گھر میں ہو تو کسی اور سے مانگو, بھیک مانگو اللہ کے گھر میں, لیکن بھیک لوگوں سے مانگو. کہتے نہیں, میں بیٹھ گیا. وہ میں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے, تو عظیم ہے, مجھے 2000 چاہیے بس, اے اللہ مجھے 2000 دے دے. میں روتا رہا, اللہ سے مانگتا رہا. تو شیخ صاحب کہتے اس شخص نے کتنے دیے آپ؟ کہتے اس نے 5000 دیے. کوئی شخص آیا جیب میں پیسے نکالے, 5000 اس کو دے کے چلا گیا. کہاں سے وہ شخص آیا, کس نے اسے کہا 5000 دینے ہیں, کتنی دینے ہیں؟ کہتے میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا, میرا معاملہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے کسی اور سے بھیک مانگوں؟ نہیں, میں تو اسی سے مانگتا ہوں. اور اسے 5000 ملا. مانگے دو تھے, دینے والے نے پانچ دیے. میرے کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھو, وہ عظیم ہے. اور آج دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے, بہترین دن ہے, بہترین راتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے, کب مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ ہم محتاج نہیں, ہم کمزور نہیں, ہم ضعیف نہیں ہیں. اگر تمہارے پاس سب کچھ بھی ہے تم پھر بھی ضعیف اور محتاج ہو. ہر آن میں ہم محتاج ہیں, ہر آن میں اپنے رب کے ہم محتاج ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑے گنہگار ہیں, تو گنہگار کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اے آدم کی اولاد اگر تو زمین کے ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ میرے سامنے, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, پھر اس حالت میں میرے سامنے آئے کہ میرے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرایا, لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً, اتنی ہی زمین کے ریت کے ذروں کے برابر میں تجھے مغفرت عطا کروں, تیری مغفرت کر دوں. سبحان اللہ, جو شرک نہیں کرتے, صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اس کو دنیا میں 5,000 تو ملے, لیکن آخرت میں اسے کیا ملا وہ تو وہی جانتا ہے جو دینے والا ہے, جو بے حساب دیتا ہے. واللہ اعلم. آیت کریمہ میں جو آیت کو میں نے بیان کیا تھا شروع میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے بندے, میرے عبد, میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں کہاں ہوں, فَإِنِّي قَرِيب, میں قریب ہوں, اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں, بشرط ہے کہ اذا دعان, اذا شرط یہ ہے, یہ شرط ہے, جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں, دعا بھی قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, بس ان کو چاہیے, ان پر فرض ہے کہ وہ مجھے پکارے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان بھی لے کے ہیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, ہو سکتا ہے وہ رشد کے راستے پہ چلیں اور ہدایت پا لیں. اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے, چاہے وہ سمندر کی تاریکیوں میں کیوں نہ ہو. ذنون یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, لیکن دعا کون سی تھی؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں کوئی طلب ہے, کچھ مانگا ہے؟ یہ دعا العبادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعوة ذنون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت, ذنون مچھلی والے یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا, جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی میں, لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت, اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود بر حق نہیں, سبحانك تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, سچ بات یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له, کوئی بھی شخص, کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگا جائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. جی ہاں, سجدے کی بات میرے ذہن سے نکل گئی. سجدے میں دعا مانگنا بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں, فاکثروا دعا, دعا زیادہ مانگا کرو سجدے کی حالت میں. اور سجدے کی حالت میں آپ دعا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں, عربی میں صرف ضروری نہیں ہے. جائز ہے کہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں صرف سجدہ بغیر نماز کے درست نہیں ہے. آپ نے اگر دعا کرنے سجدے میں تو دو نفل پڑھنے، اس میں جب سجدہ ہے تب آپ دعا مانگیں. صرف دعا کے لیے سجدہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جو سنت سے سجدہ ثابت ہے وہ شکر کا سجدہ ہے، تلاوت کا سجدہ ہے، نماز کا سجدہ ہے، یہ سجدے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو سجدے بعض لوگ دیتے ہیں خود بخود، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کیا کرتے وقت دعا جو ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے، واجب نہیں، قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے. اور اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے، آپ رخ کسی اور طرف ہے، دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دعا کے آداب میں سے نہیں، گاڑی میں ہے یا ویسے بھی اگر آپ بیٹھے ہیں. قرآن کی آیت اگر دعا ہے اور اس دعا سمجھ کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر صرف آیت پڑھنی ہے قرآن کی تو دعا تو سجود اور رکوع میں جائز نہیں ہے، آپ سے منع فرمایا. قرآن کا سجدہ جو ہوتا ہے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اگر کوئی سجدہ کر سکے تو کرے، مستحب ہے. گاڑی میں سجدہ نہیں کر سکتا، ویسے سواری پہ اگر سوار ہے تو آپ ایما کر سکتے. ایما کا مطلب ہے تھوڑا سا جھکا دے اپنے آپ کو اور سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور مشکل ہے تو نہ کریں. اچھا ایک مجھے یاد ہے، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے سجدہ نہیں کرتے، پورا قرآن پڑھتے ہیں سجدہ نہیں کرتے، قرآن کے ختم کے بعد 14 سجدے کرتے ہیں. سنا ہے آپ نے یہ پرسوں میں یہ بات سنی؟ سچ ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے. سجدے کی قضا نہیں ہوتی. پاکستان میں دین اللہ تعالیٰ کا، پاکستان انڈیا کا دین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ سجدے جو ہیں جب وقت ہے سجدے کو سکت کرو، مستحب ہیں، وقت نہیں کر سکتے بعد میں قضا نہیں کرنا، قضا کی دلیل نہیں ہے. اور جو ایک ساتھ 14 سجدے کرتے ہیں ختم کرنے کے بعد، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. تیمم کے لیے یاد رکھیں پانی ختم ہو گیا، مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے تیمم گھر میں کر لیں، باہر سے دوریا کی بوتل منگوا لیں، بکالے سے منگوا لیں، خواتین منگوا لیں، پھر کیا مشکل ہے. نہیں نہیں سچ بات ہے، بعض وہ بڑی غلطی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے پکنک پہ جاتے ہیں سمندر کے قریب بیٹھ لیتے تیمم کر رہے ہیں، سمندر کے قریب، سچ بات ہے، دیکھا ہے آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے پانی جی سمندر کا پانی پاک ہے، سمندر کے پانی سے آپ وضو کر لیں. اگر گھر میں خاتون اکیلی ہے ممکن ہے، باہر جا بھی نہیں سکتی، یعنی ایک بات ہے، ورنہ خاتون برقع پہن کے نیچے بکالے، بکالے تو ماشاءاللہ ایک محلے میں 20 بکالے ہیں، یعنی ایک صورت ممکن اگر ہو جائے کسی وجہ سے، اگرچہ یہ ہوتا نہیں ہے، جدے میں کم سے کم نہیں ہے. اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو، خاتون گھر میں اکیلی ہے یا مرد ہے، وہ جا بھی نہیں سکتا، اسے کوئی تکلیف ہے اور پانی ہے بھی نہیں، یا پانی ہے دوسری صورت لیکن پانی کا استعمال اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے، اس کے لیے مضر ہے، ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. اور تیمم کے لیے مٹی دیوار کا جو ہے، بعض علماء کہتا ہے اگر اس میں گرد غبار ہے تو ٹھیک ہے، اگر مٹی نہ ملے تو دیوار گرد غبار ہے تو کوئی مشکل نہیں. لیکن یہ دیواریں جو ہیں یہ اس پلستر ہوئی ہے، اسے پینٹ ہے تو اس میں جو ہے درست نہیں ہے. ہاں مٹی کی دیوار ہے تو ٹھیک ہے، طریقہ ایک ہے. یا حی، حی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، رحمت، برحمتی کا، رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. نہیں یہ نام ہے، نہیں یہ نام ہے، حی نام ہے، قیوم نام ہے، صفت حیا، زندگی، قیومیت، یہ صفت ہے. پانچ روزانہ تراویاں یا 3 روزانہ تراویاں سنت سے ثابت نہیں ہیں، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. بدعت کے بعد، بدعت کہہ رہا ہوں، اللہ المستعان، تراویح کے بعد اور وتر کے بعد اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے تو جائز سے پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت میں ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ جب 11 رکعت پڑھ لیتے، وتر پڑھ لیتے، تو 2 رکعت بھی پڑھتے. لیکن معمول نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس لیے کہ یہ جائز ہے. اور بہتر جو افضل یہ ہے کہ وتر کو آخر میں سب سے رکھیں آپ. اچھا ایک اور غلطی ہوتی ہے، مجھے یاد آیا کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جب وتر کی باری آتی تو چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم گھر میں جا کے پھر تراویح صلاۃ التہجد پڑھیں گے اور پھر ہم وتر پڑھیں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک بڑے عظیم خیر سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کو، شاید ان کو پتہ نہ ہو اس چیز کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليله. جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا تو اس شخص کے پورے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. عجب بات ہے, اپنے بستر پہ سو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ صلاۃ اللیل قیام پڑھ رہا ہے, اس کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. وہ شاپنگ کر رہا ہے, اپنی ڈیوٹی پہ جاب میں بیٹھا ہے یا بستر پر لیٹا ہے سو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پوری رات کے لیے قیام کا ثواب لکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ تراویح پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ وتر پڑھے, جب تک فارغ نہیں ہوا امام کے ساتھ نماز پڑھی مکمل طریقے سے, پھر چلا گیا جب امام چلا گیا مسجد کو چھوڑ کے. ایسے شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. جو لوگ بعد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں, لیکن اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں.
مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرے وتر میں یعنی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس طرح, یہ بھی
سنت سے ثابت ہے اور دونوں طریقے ثابت ہیں. رکوع سے پہلے بھی روایت میں ہے, رکوع کے بعد بھی روایت میں, دونوں ٹھیک ہے.
ہاتھ اٹھانا
بھی ہے وتر کے بعد تہجد میں, یہ تو کہہ رہا ہوں نا, پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں ہے, ابو داؤد کی روایت میں, ایک صحابی ہیں کسی گھر میں دعوت ہی, وہاں پہ گئے افطاری کی, وہاں پر بیٹھے رہے, پھر عشاء کی نماز پڑھائی با جماعت, اور پھر ان کو تراویح پڑھائی, وتر بھی پڑھائے, اور پھر اپنی مسجد میں گئے وہاں پر ان کو تراویح پڑھائی, اور جب وتر کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے, کسی اور شخص کو آگے کیا اور کہا کہ ان کو وتر پڑھا لیں, میں پڑھ چکا ہوں. ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جب یہ روایت بیان کرتے باب باندھتے ہیں لا وترین فی لیلہ, کہ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھے جاتے, اور یہ روایت جو ہے بطور دلیل اسے پیش کیا ہے. تو یہ جائز ہے اگر کوئی شخص تراوی میں وتر بھی پڑھ لے تو بعد میں وہ تہجد پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کیا چیز تہجد؟ کیا تہجد؟ جتنی پڑھیں آپ, کوئی خاص لمٹ نہیں ہے اس کی, دو پڑھیں, چار پڑھیں, آٹھ پڑھیں. وتر کا جو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا, جیسے مغرب کی نماز ویسے نہ پڑھو. یہ عام غلطی ہوتی ہے کہ وتر کی نماز بعض لوگ پڑھتے جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, یعنی دو تشہد کے ساتھ. وتر کی نماز کا طریقہ دو طریقے سے ہے. نمبر ایک, تینوں ایک ساتھ پڑھیں ایک تشہد کے ساتھ, یعنی آخر میں بیٹھیں, پہلی رکعت, دوسری, تیسری, بیٹھنا نہیں ہے, تیسری میں جا کے بیٹھیں تیسرے کے بعد. دوسرا طریقہ ہے جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ امام یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ دو رکعت پہلے پڑھ لی, پھر سلام پھیر دیا, پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی. یہ دو طریقے ٹھیک ہے. جو تیسرا طریقہ عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے تھے پہلے بھی اور آج بھی لوگ اکثر لوگ پڑھتے ہیں, وہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مغرب کی طرح وتر پڑھنا سنت سے ثابت نہیں, بدعت ہے. میں نے کہا دعا قنوت وتر کے لیے شرط نہیں ہے, دعا قنوت کے بغیر وتر ہو جاتی ہے.
پہلے وہ پاکستان میں سنتے تھے, تو آ کے تو فکر ہو گئے ہمارے, کہتے ہیں کہ جس کے یہ دعا قنوت چھوٹ جائے نا اس کے اوپر سجدہ صاف ہوگا, سجدہ صاف نہ کیا
نہیں نہیں اس کی دلیل نہیں, اسی کوئی دلیل نہیں. یہ نہیں کر واجب نہیں ہے, واجبات میں سے نہیں ہے.
ایک رکعت بھی وتر ہو
سکتی ہے, وتر ایک رکعت بھی ہو سکتی ہے, اس کے بغیر بھی آپ ایک اکیلے وتر پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص صلاۃ اللیل پڑھتا ہے اور اسے خدشہ ہوتا ہے کہ فجر ہونے والی ہے, تو اپنی نماز کو ایک وتر سے ختم کمپلیٹ کر لیں. عمرہ کر کے سر آپ جدہ کی منڈوا سکتے ہیں, صورت میں جب آپ بھول جائیں یا وہاں پہ آپ کو کوئی انتظام نہ ملے, لیکن جان بوجھ کے ایسا نہ کریں. بہتر ہے, وہاں پہ کرنا واجب نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تھا, حج کیا تھا, تو وہیں پر اپنے پورا مکمل جو حج عمرہ کے جو واجبات ہیں ارکان سارے وہیں پہ ختم کر کے آئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بھول جاتے ہیں, اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو دیکھیں سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا یہ واجبات میں سے ہے, واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص بھول جائے یا جاہل ہو اسے پتہ نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن جب جدہ پہنچ جائیں تو احرام کے کپڑے اتارنے نہیں ہیں, انہی احرام کے کپڑوں میں آپ سر کے بال مڑوا لیں, کیونکہ ابھی تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا. یہ جو طریقہ یہاں سے کاٹنا, یہاں سے آگے پیچھے سے کاٹنا, یہ سننا سے ثابت نہیں, غلط طریقہ ہے, یہ ایسے کٹنگ نہیں ہوتی.
کتنے بال کٹنے چاہیے کم سے کم؟
سر سارے سر کے بال کم سے کم, آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. لمبائی میں ایک ملی, دو ملی, چار ملی, آپ کی مرضی ہے, لیکن سارے سر کے بال ہونے چاہیے, لیکن کٹنے چاہیے. اوپر سے صرف ہوا میں کینچی نہیں پھیرنی. بعض لوگوں کی دیکھو, بعض لوگوں کا فیشن خراب ہو جاتا ہے. احرام کی حالت میں اگر خون نکلے تو کوئی حرج نہیں, دم نہیں ہوتا. جان بوجھ کے اگر کوئی شخص یعنی کوئی کٹ لگائے یا خون نکالے اپنے جیسے کہ پچھو لگواتے ہیں, تو اس سے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے, دم واجب ہو جاتا ہے, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اخبار میں آیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا, شیخ
جی
لکھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی ایک صحابیہ تھی ان کو یہ دیا تھا کہ اس کا اجر ہے اتنا زیادہ. وہ انہوں نے اخبار میں لکھا آغاز کے ساتھیوں نے پڑھا,
کیا ثواب ملے گا؟ میرے ساتھ ہر کا ثواب ملے گا, میرے ساتھ. اللہ اکبر. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اس بڑی عظیم عبادت سے, عظیم اجر سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اخبار میں تو آج کے بہت کچھ آ رہا ہے, اور دین اخباروں سے نہیں لیا جاتا, نہ نیٹ سے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے, جیسے میں نے اکثر کہتا رہتا ہوں, قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب جس حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو غور کریں ذرا الفاظوں پہ. حج کرنا, حج کا ثواب وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تصور کریں کتنا عظیم ثواب ہے. اور یہ تصور کریں کہ صحابہ کرام کو کتنا ثواب ملا ہوگا, وہ کتنے عظیم لوگ تھے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت یہ خاص ایک عورت کے لیے, اور اس عورت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور یہ عرض کی تھی کہ میں نے حج نہیں کیا تو میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لو تو حج میرے ساتھ حج کے برابر کا ثواب ملے گا. یہ صرف اس خاص عورت کے لیے نہیں ہے, جو اس عورت کے لیے خاص محدود کر دیتے ہیں کے پاس دلیل ہونی چاہیے. شریعت کے الفاظ جو ہیں حقیقتاً وہ عام ہیں, الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی. یہ قاعدہ ہے. وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کس پر نازل ہوئی؟ صحابہ پر نازل ہوئی نا, پھر آپ کیوں پڑھتے نماز؟ کہ یہ خاص صحابہ کے لیے ہے. اگر خاص صحابہ کے لیے ہوتے تو خاص ہونا چاہیے, یہ تمہارے لیے اگلے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ جب ان کے لیے تھی, آج ہمارے لیے بھی ہے. کیا فرق ہے وہ اقیم الصلاۃ میں اور اس روایت میں؟ کیا فرق ہے کہ رمضان میں عمرہ کر لو حج کے برابر کا ثواب ہے؟ تو جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے, بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے نوازنا چاہے نواز دے. اور جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو حج کا ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. واللہ
آخری سوال تھا, جہری اور سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم؟
سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن یقرأ بأم الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. میرا خیال ہے دوسرا درس بھی ہے, کافی دیر ہو گئی ہے. جی کنیکٹ تو بہت سارے سوال ہیں, بات روزے کی تھی. جی جو لوگ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے, یہ دوسرا قول ہے, علماء کا اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے, دوسرا قول ہے جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت نہیں ہوتی. اور دونوں کی دلیل ایک ہی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے, ایک صحابی آئے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ, ابو بکر نہیں ابو بکرہ, دوسرے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, دیر سے آئے. مسجد میں داخل ہوئے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رکوع کی حالت میں رکوع کر لیا، پھر رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ صف میں جا کے ملے، نماز کے بعد اب نماز مکمل کر لی، نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں مزید اضافہ فرمائے، دوبارہ ایسے نہ کرنا. جو علماء کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی رکوع میں شامل ہونے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے، تو جس چیز آپ نے منع فرمائے تو پھر رکعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں رکعت ہو جاتی ہے، ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ لا تعد دوبارہ نہ کرنا، لیکن یہ نہیں فرمایا جا کے یہ رکعت دوبارہ جا کے پڑھو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت البلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے، اگر نماز نہ ہوتی وہ رکعت نہ ہوتی تو نماز ہی نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ فرماتے جا کے رکعت پڑھ کے پھر آؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے. اور لا تعد میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، ایک رکعت دوبارہ پڑھ، لا تعد میں دوبارہ ایسا نہ کریں، جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ غلطیاں نہ کریں، یعنی دیر سے کیوں آئے ہو، پھر جلدی کیوں کی ہے، پھر فوراً آ کے رکوع میں شامل ہو گئے پھر چلتے گئے، یعنی پہلے دروازے میں ہی رکوع کر رہے پھر چلتے، یعنی یہ وہ چیزیں تھیں. نماز کی طرف جانا سکینت اور وقار کے ساتھ اس کی دلیل ہے، جب نماز کی طرف جاؤ آہستہ آہستہ چلو، دوڑو نہیں، جلدی نہ کرو اور سکینت وقار کے ساتھ جاؤ. تو اگر اس لا تعد کے لفظ میں رکعت نہ نہیں ہے، رکعت نہ ہوئی، تو لا تعد میں تو یہ چیزیں بھی ہیں، پھر اس کی رکعت بھی نہیں جو دیر سے آتے ہیں، اس کی رکعت بھی نہیں جو جس کی سانس پھولی ہوتی ہے. تو جس چیز آپ سے منح فرمائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکعت نہیں ہوئی. اور پھر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پانچ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب رکوع میں شامل ہوتے تو رکعت ان کی ہو جاتی. ان میں سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، اور سیدنا زید بن ثابت، یہ پانچ صحابہ ہیں.
ایک کہتے ہیں ایک سنا میں نے کہ حدیث اللہ تعالیٰ بشی معاف فرمائے کہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے رکعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رکوع میں نماز کو پا لیا تو اس کی رکعت
نہیں، یہ رکوع والی جو ہے نا درائے درست نہیں ہے کہ رکوع میں جس نے پا لیا فقط ادرک رکھا ہے نہیں طیف ہے. اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.